بارزی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فاتحہ. الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے، ایک بار پھر خدا نمتال نے سید الشہداء کی اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتال ہمارے دلوں کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے، دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ام الائمہ کے حضور ان کے فرزند کی شہادت کی تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر دین کے بارے میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو دین مبین ارسال کیا گیا ہے یہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ دن جس دن اللہ کے رسول نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس جملے کے ساتھ ہی دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، پروردگار عالم اس دین کے لیے راضی ہوا. جب ہم اس اصطلاح کے اوپر غور کرتے ہیں دین کامل ہے، تو اس دین کامل کی اصطلاح کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس سے بہتر دین کوئی ممکن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دین نے کوئی حل پیش کیا ہے، اس سے بہتر حل کہیں اور بھی موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اگر کسی اور کے پاس اس سے بہتر حل موجود ہے، اس سے بہتر کوئی سلوشن ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس دین سے بہتر ہوگا. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دین نے ہماری 10 پرابلمز میں سے 9 کو سولو کیا ہے اور ایک پرابلم کہیں اور سے سولو ہوگی. اگر ہم یہ بھی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کم سے کم ناقص ہے, اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہے. اور اگر یہ دین کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر سولوشن بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا, اور کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا آپ کے اوپر کہ آپ دین پہ عمل کریں اور آپ کی کوئی مشکل باقی رہ جائے. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ اگر دین کا یہ دعویٰ ہے اور قطعاً یہ دعویٰ ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری زندگی کی ساری مشکلات کو حل کر لے گا؟ مثال کے طور پر ہماری دین کی مشکلات کیا ہیں آپ جا کر دیکھیں, اس وقت انگلینڈ کی مشکلات کیا کیا ہیں. کیا انگلینڈ جیسے ملک کی یو کے کی ساری مشکلات کو دین حل کر سکتا ہے؟ اور یو کے تو ایک ملک ہے, نہیں معلوم یہاں پر کتنے ممالک, 220 سے زیادہ ممالک موجود ہیں, تو سارے ممالک کی ساری مشکلات کو دین حل کرے گا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حل کرے گا. اچھا, اگر دعویٰ یہ ہے کہ یہ حل کرے گا تو مثال کے طور پر میڈیکل سائنسز کا کیا ہوگا, ٹیکنالوجیز کا کیا ہوگا, اور مثال کے طور پر اور جو دنیا کے اندر مشکلات ہیں, مثال کے طور پر آپ کے پاس پاورٹی کا ایشو ہے, آپ کے پاس لٹریسی کا ایک ایشو بنا ہوا ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹ کا ایشو بنا ہوا ہے, ٹیکنالوجی کی اور ڈیمانڈس ہیں, یہ سب کہاں سے پوری ہوں گی؟ ایک واقعہ اللہ کے نبی کے دور کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ایک مثال ہمیں حاصل ہو, اور اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جس زمانے میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے, تو کوئی یہودی اس زمانے کا ڈاکٹر وہ مدینہ آیا. ظاہر ہے وہاں پہ مسلمان کافی بڑی تعداد میں تھے, دوسری کمیونٹیز بھی تھیں, تو شاید اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں پر ایک بزنس ہے, لوگ یہاں پر, میں جاؤں گا یہاں پر, لوگ میرے سے علاج کروائیں گے. تو وہ جو یہودی تھا وہ مدینہ کے اندر آیا, اس نے اپنے گویا اپنی کلینک کھولی اور لوگوں کا انتظار کیا کہ وہ آئیں گے علاج کروانے کے لیے, لیکن اس کے پاس کچھ زیادہ لوگ نہیں آئے علاج کرنے کے لیے. وہ اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ پریشان ہو کر آیا, اور اس نے نبی کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے لوگ بہت باعث ہیں, بہت متعصب لوگ ہیں. تو نبی نے پوچھا کہ کیوں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں, چونکہ آپ سب لوگ مسلمان ہیں, میں یہودی ہوں, میرے پاس کوئی نہیں آتا, میرے پاس کوئی نہیں آیا علاج کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, یہ لوگ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو رہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری میں ہیں اور تمہارے پاس نہیں آ رہا علاج کرنے کے لیے, نہیں, ان کو بیماریاں نہیں ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. میں نے اس روایت کو اور سرچ کیا کہ یہ روایت سالڈ ہے, مضبوط ہے, نہیں ہے, مستند ہے, مستند روایت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو مکروہ اور مستحب بتا دیا ہے, اب یہ لوگ بیمار نہیں ہوتے. عجیب بات ہے. نبی کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا ہم نے لوگوں کو بتایا مستحب کیا ہے, ہم نے لوگوں کو بتایا حرام کیا ہے, واجب اور محرمات وہ سب ان کو معلوم ہے, مکروہ مستحب سب کچھ ان کو معلوم ہے. جب یہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کے اندر بیمار یا بیماری نہیں آتی, یا کم از کم اتنی کم آتی ہے کہ وہ یہودی سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ اس کے پاس آ ہی نہیں رہے, بیماری نہیں آتی. اچھا, اب سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ 1400 سال پہلے تو یہ ہوا تھا, آج ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1400 سال پہلے تو اسلام کے مکروہ اور مستحب بیماریوں کو روک رہے تھے, آج نہیں روک رہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ, اگر میں یہ کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یونیورسل ریلیجن نہیں ہے, یہ لمیٹڈ تھا اس زمانے کے لیے, اس علاقے کے لیے, اور آج کے زمانے اور آج کے علاقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, آج بھی اس کا اثر ہے. صرف ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم نے اس دین کو حتیٰ ان پیرامیٹرز میں بھی, ان پیرامیٹرز میں بھی نہیں آزمایا جس میں اس کا کلیم ہے. اس سے آگے کی بات تو چھوڑ ہی دیں. مثال کے طور پر اب میں جو آپ کی خدمت میں کلیم کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے کہ جو قوم دین پر عمل کرے گی ٹیکنالوجیز میں بھی پیچھے نہیں رہے گی, قطعاً ٹیکنالوجیز میں بھی آگے جائے گی. اور جس زمانے میں مسلمان نے اس پر عمل کیا ہے, اور ہم ابھی شاید نہیں سمجھ پا رہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو ایک ملک کے اندر جمع ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجیز کے میدان میں کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی جو ایوریج گروتھ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اس سے 8 گنا زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی گروتھ ہے. یہ جو ایک ملک جمہوری اسلامی ایران کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، پوری دنیا کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو گروتھ ہے، جو ریسرچ آرٹیکلز کے پبلش ہونے سے جج کی جاتی ہے، مانیٹر کی جاتی ہے، جو پوری دنیا کی ایوریج گروتھ ہے، اس سے 8 times زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کی گروتھ ہے.
کیا
اللہم صلی علیہ محمد؟
ایکسیڈنٹل ہے کیا؟ یہی قوم 30 سال پہلے بادشاہ کے نظام میں کام کر رہی تھی، دنیا کی ناکارہ ترین قوموں میں سے ایک قوم بنی ہوئی تھی، جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی میں سے کچھ بھی نہیں تھا، اور آج اس کے اندر ایک گروتھ نظر آ رہی ہے ہمیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو میں نے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتایا، یہ ایک جرمن ریسرچ پیپر کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ کیوں اس طرح سے ہے؟ یہ دین کا اثر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پر دین کا ایک اثر ہے، دین اپنا کام کرنا جانتا ہے. صرف مشکل یہ ہے، ہم دین پر اعتماد نہیں کر پا رہے. ہم اپنے دین کے اوپر اعتماد کر کے اس دین کو پریکٹس میں نہیں لانا چاہ رہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں خوشی کہیں اور سے ملنی ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے ہمارے برادر خلیلی نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہوگا کہ توحید کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. توحید کی ایک حکم ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم توحید تشریعی کہتے ہیں. اور توحید تشریعی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ان کی لیکچرز میں سنا ہوگا، کہ حکم دینے کا حق صرف خدا کے پاس ہے اور کوئی حکم نہیں دے سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور قانون کو خدا کے دین سے بڑھ کر یا اس کے برابر میں رکھ کر بھی عمل کریں گے اور وہ اس سے ٹکرا رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک تشریح کے نعوذ باللہ تعالیٰ مرتکب ہو. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ دین خدا ہے، اس نے ہمیں کسی جگہ پہ پہنچانا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اچھا، اب اس کے مقابلے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر دین کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ہماری کون کون سی مشکلات حل ہونے کی طرف جاتی ہیں، اور پھر فوراً ایک اور بات پوچھنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جو دین سے علیحدہ نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں؟ انہوں نے اپنی مشکلات کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ آج اتوار کا دن تھا، کل میں نے کچھ دیکھا ہے، اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو یہاں پہ رہنے والا ہوگا اس کو نہ پتا ہو کہ ویکینڈس پہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ویکینڈس پہ تھوڑا سا کسی بھی ہائی اسٹریٹ کے اوپر چلے جائیے، ادھر ادھر چلے جائیے، آپ کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا. کل خوش قسمتی کیا یہ یا پتہ نہیں کیا کیا یہ، مجھے کلیف ایم جانا تھا اور وہاں پر امام بارگاہ میں مجلس پڑھنی تھی، اور آپ جانتے ہیں وہاں پہ کیا حشر ہو رہا تھا. ان کو نہیں پتا کہ اس معاشرے کے اندر یہ برائی ہے؟ ان کو نہیں معلوم کیا؟ اچھا، آپ کہیں گے کہ ان کے نزدیک شاید یہ برائی ہو ہی نہیں. بھائی، ان کے نزدیک یہ کیا برائی ہے؟ اچھا، کیا اس برائی کے نتیجے میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی برائی نہیں ہے ان کے لیے؟ یہ لوگ ہر چیز کو پیسے میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر، ابھی اس بات کو آپ نے یقیناً مختلف اخباروں اور خبروں کے اندر سنا ہوگا کہ جو لاسٹ فیو ایئرس کے اندر، میرے خیال میں 5 یا 6 سال کا تذکرہ ہوا تھا، جو امیگریشنز ہوئی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ بریٹین کے ٹیکس کے اوپر، سسٹم کے اوپر برڈن نہیں تھے، بلکہ ان کا کنٹریبیوشن ٹیکس سے زیادہ تھا. جو انہوں نے حاصل کیا تھا، جو انہوں نے ٹیکس کے ذریعے پے کیا اس کنٹری کو، وہ اس سے زیادہ تھا جو انہوں نے فیسلٹیز کی صورت میں لیا ہوگا. تو یہ لوگ ہمیشہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسے کے اندر کہ اس کام کی فائنینشیل کاسٹ ہمارے اوپر کیا ہے. تو میں ان سے ایک بات پوچھوں گا، وہ یہ کہ اس قوم کو جو اس عادت میں ڈالا ہوا ہے، آیا اس کی فائنینشیل کاسٹ، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ اب اس کو بند ہونا چاہیے؟ اس کے نتیجے میں جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہیومن لائف بعض اوقات ویسٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو میڈیکل کے خرچے لوگوں کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سب کو کیلکولیٹ کریں، یہ بلینز آف پاؤنڈز میں جاتی ہے بات. کیوں نہیں روک رہے اسے؟ کیا عقل یہ تقاضا نہیں کرتی کہ اس سسٹم کو روک لیا جائے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو انڈسٹری ہے اس سے ٹیکس آتا ہے. حتیٰ اس بات کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اس انڈسٹری سے جو ٹیکس آتا ہے وہ زیادہ ہے یا اس کے نتیجے میں جو برڈن بنا ہوا ہے، ایکسپنسز بنے ہوئے ہیں، وہ زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ کہیں زیادہ ہے، مینی فولڈ زیادہ ہے. پھر کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس عادت کو بند کیا اس کے بعد ایک اگلا اسٹیپ آئے گا. یہ آدمی جو اس وقت ایک آرٹیفیشل ہیپینس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے, یہ کل سسٹم کے سامنے کھڑا ہوگا اور ڈیمانڈ کرے گا کہ میری ٹرو سکسیس کہاں پر ہے. وہ اپنی زندگی کا ٹرو آبجیکٹو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور وہ ان سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ میری زندگی کس کام میں گزر رہی ہے, مجھے کیا اچیو کرنا ہے. اور جب یہ سسٹم اس کو جواب نہیں دے پائے گا تو وہ اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک حربہ رہ گیا ہے, اور میں اس کو مذاق میں یہ جملہ کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گدھوں کی طرح کام کرو اور پاگلوں کی طرح خرچ کرو. 5 دن گدھوں کی طرح کام کرو اور ویکینڈز کے اوپر پاگلوں کی طرح اس پیسے کو جو تم نے کمایا ہے وہ خرچ کر دو, اور جو بچا کچا ہو وہ اس کو ویکیشنز کے اوپر جا کے خرچ کر دینا. یہ زندگی ہے. کیا ان کو نہیں پتا اس کی کاسٹ کیا ہے؟ ان کو سب اچھی طرح پتا ہے, اس کے باوجود یہ اس پرابلم کو سالو نہیں کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں کتنے قتل ہو رہے ہیں, کتنا کچھ ہو رہا ہے, سب ان کے سامنے موجود ہے. یہ کیوں سالو نہیں کر رہے؟ چونکہ ان کو پتا ہے ان کے سسٹم کے اندر ایک بیسک پرابلم ہے, اس میں آبجیکٹو نہیں ہے, اس میں ہیومن مشینریز ہیں. اور جو جتنا اچھا کیریئر بناتا ہے وہ اس مشینری کا ایک چھوٹا سا پرزا اور اچھا سا بن جاتا ہے. ان سب کو یہ بات پتہ ہے. اسلام انسانوں کو دھوکے میں رکھ کر ان کو بیٹری سیل یا مشین نہیں بنانا چاہتا. انسان کو ایک کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جو اس کا حق ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ دین کامل کا کام ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم جو دین کامل سے ڈیل کر رہے ہیں یہ کامل سمجھ کے ڈیلنگ نہیں ہے. اگر آپ اس کو پرفیکٹ سمجھتے تو آپ کی ڈیلنگ اپنے دین کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتی تھی, قطعاً نہیں ہو سکتی تھی. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا جو آج کی کنزیومرزم کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے ایک مشہور معروف برانڈ کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب وہ کوئی نئی پروڈکٹ لاتے ہیں تو لوگ اس کے ویٹ کے لیے 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, بعض اوقات 24 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس پروڈکٹ کو لے سکیں 24 گھنٹے کی محنت کے بعد, جس کو ایک ہفتے کے بعد شیلف پہ جا کے ویسے ہی اٹھا سکتے تھے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہوتا ہے, اور مثال کے طور پر چائنا کے اندر بھی ہوتا ہے, ٹوکیو کے اندر بھی ہوتا ہے, اور امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے. یہ سب جگہ کے اوپر ہوتا ہے. یہ آدمی اپنی اس پروڈکٹ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے. چونکہ اس کو پرفیکٹ سمجھتا ہے, اس کے اندر 2 ڈیزائرز ہیں. نمبر 1, مجھے مس نہیں کرنا ہے. نمبر 2, مجھے سب سے پہلے لینا ہے. یہ اپنے اس برانڈ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے تو کہتا ہے مجھے نمبر 1 مس نہیں کرنا. تو اس سے کوئی کہے ایک ہفتے ویٹ کرو بغیر کیوں کے لے لینا, تو کہتا ہے نہیں مجھے سب سے پہلے لینا ہے. اگر میں اور آپ اپنے دین کو سمجھتے تو ہم اپنے دین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتے. نمبر 1, میں کہتا مجھے دین کو مس نہیں کرنا ہے. نمبر 2, میں کہتا مجھے سب سے پہلے دین میں آگے بڑھنا ہے. کیوں میں نے کمپرومائز کیا کہ نہیں میں اس کو مس کرنے کو تیار ہوں؟ یہ جو مس کرنے کو تیار ہوں, اس کا مطلب ہے میں سوچ رہا ہوں میری خوشیاں کہیں اور سے بھی مل سکتی ہیں, میری کامیابی کہیں اور سے بھی مل سکتی ہے. اس کا مطلب ہے دین کا جو پرفیکشن کا پرسپشن ہے وہ میرے اور آپ کے ذہن کے اندر کنفرم نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. اور میں اس کو اب اپنے موضوع سے نزدیک لے کے آتا ہوں. جو اصلی موضوع ہمارا اس عشرہ مجالس کے لیے وہ پیروان امام کربلا سے ظہور تک, وقت کے امام کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر ہم میں دین کو کامل سمجھنے کی فکر ہماری روٹس تک پہنچی ہوئی ہوتی تو پھر ہمیں کبھی بھی دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں فجر کی نماز صبح کو پڑھوں یا قضا کر کے دوپہر کو پڑھوں. میں فوراً یہ سوچتا کہ نہیں مجھے وہی کرنا ہے جو دین نے کہا ہے. میں پھر ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر آپ کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے کیسے بنی ہے, اس کے اندر کمپلیکیشنز کیا کیا ہیں, پروڈکٹ مہنگی بھی ہے, آپ رسک نہیں لینا چاہتے, آپ خود سے اس کے اوپر ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں یا اس کے مینول سے سیکھتے ہیں؟ آپ مینول سے سیکھتے ہیں. آپ رسک نہیں لینا چاہتے, ممکن ہے آپ کے پاس 50-100 پاؤنڈ کی کوئی چیز ہو تو شاید آپ رسک لے لیں اس پہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کو 100 پاؤنڈ کتنے لگ رہے ہیں. لیکن اگر وہ چیز مثال کے طور پر 1,000,000 پاؤنڈ کی ہے اور وہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر لا کے رکھی گئی ہے تو کیا وہاں پہ ہر ایرا غیرہ جا کر اس کو کھولے گا اور چلانے کی کوشش کرے گا بغیر مینول کے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تو اس کو وائلیشن کہا جائے گا, اس کو اس بات کی سزا دی جائے گی, اگر یہ پروڈکٹ خراب ہو گئی تو اس کو ذمہ دار سمجھا جائے گا. یہ قرآن کریم اللہ نے ہماری لائف کے لیے مینول دیا ہے. ہم نے کبھی دیکھا اس نے ہم سے کیا کہا ہے, زندگی کیسے گزرنی ہے؟ نبی اور آل نبی کی روایات ہماری لائف کے لیے مینول ہے. کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے کیسے گزارنی ہے؟ اور اگر آپ کہیں گے نہیں ہم نے معلوم ہے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس چھت کے نیچے دیتے لوگ موجود ہیں, اگر میں یہ کوشچنر رکھ دوں اور آپ سے کہوں کہ اسلامک لائف اسٹائل کے بارے میں 10 روایات لکھ کر مجھے دے دیں, شاید مور دین 80% کے لیے ایبسولوٹلی امپاسبل ہوگا کہ وہ اس پیج کو فل کر سکیں. 10 روایات نہیں دے پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اور یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ امام وقت کو ملٹنٹس چاہیے, صرف ان کو ہاتھ میں تلوار یا مثال کے طور پر مشین گن پکڑے ہوئے لوگ چاہیے, اور جب وہ وقت آئے گا تو میں ایک 15 منٹ کی ٹریننگ لوں گا اور مشین گن ہاتھ میں اٹھا لوں گا اور میں اپنے امام کے ساتھ چل نکلا. کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی کہ کوئی آتا ہے امام سے کہتا ہے مولا میں شمشیر دینے کو تیار ہوں, میں گھوڑا دینے کو تیار ہوں, مولا فرماتے ہیں نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کس بات کی ضرورت ہے؟ اندر سے ایک ڈیمانڈ ہو کہ ہاں میں نے جان دینی ہے. اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور میں تھوڑا سا اور کل پرسوں کی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. ہم میں سے بعض کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے جو ان کی اچھائی کی وجہ سے ہے, جو ان کے دل میں اچھا کام کرنے کی خواہش ہے اس کی وجہ سے ہے, لیکن ہے مس کنسپشن, اس کی طرف اشارہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اسی دوران میں ذہن میں آ رہا کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن کی کمپین ہے یہ ایک ذریعہ ہے اس سوسائٹی کے سامنے یہ ثابت کرنے کا کہ ہمارا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. آپ کو اس پہ توجہ دینی ہوگی. اور میں اگر اس کا پورا انالیسس آپ کی خدمت میں عرض کروں شاید موضوع سے بہت دور نکل جاؤں گا, لیکن چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا رہوں. جو لوگ اسپورٹس والے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ان باتوں کو. کوئی بھی ٹیم پورے 1.5 گھنٹے تک اپنے ڈھی کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, گول پڑے گا. اگر آپ نے ساری زندگی اس بات کے اوپر لگائی نا کہ میں ڈیفینسو رہوں گا, میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا, آپ کبھی بھی نہیں بچیں گے. آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے پھر تو. اور آپ کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے, یا تو آپ ریسورسفل ہیں سامنے آئے میدان کے اندر اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ ریسورسفل نہیں ہیں تو پھر میں ایک اور چیز استعمال کرتا ہوں, پھر آپ انوویشن دکھائیں. کوئی انوویشن ہو آپ کے پاس, اور اس انوویشن کے ذریعے سے آپ سامنے والے کے آگے آ کر ایک مقابلہ کر سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کے پاس انوویشن نہیں ہے, آپ آگے نہیں جا رہے ہیں, صرف پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ لوز کرنے والے ہیں پھر. اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا, 30-40 سال ہو گئے ہمیں اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے, ہم ان کے سامنے آگے بڑھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں صرف؟ ہم صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں, صرف اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یعنی اب ڈیفینس کی لائن جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے. اپنے آپ کو تو جیسے تیسے ہم نے گھسیٹ کے نکال لیا 25-30 سال, اب جو ڈیفینس لائن ہے وہ یہ کہ بھائی یہ نیکسٹ جنریشن کا کیا ہوگا. اس کو بچانے کے لیے ہم ڈیسپریٹ میجرز لے رہے ہیں, اور وہ یہ لے رہے ہیں کہ پھر کسی طریقے سے یہ کہیں ہمارے پاس آتی رہے. اور یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہمیں آگے خود کہیں بڑھنا پڑے گا. ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور سوچتے رہیں کہ یہاں پر ہماری ڈیفینس کی لائن ہے. تو عزیزان محترم ایک عجیب مشکل ہوتی ہے, جو قوم اپنے ڈی کے اندر ڈیفینس کی لائن بناتی ہے اس کی لائن بار بار ٹوٹتی ہے, اس کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. آپ نے اپنے کلچر کی جو ڈیفینس کی لائن بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے؟ اپنے اپنے سینٹرز, اس سے زیادہ آپ کی اپروچ نہیں ہے. آپ کے سینٹرز, آپ کی سینٹرز کی دیواریں آپ کی ڈیفینس کی لائن بنی ہوئی ہیں. بچہ اگر اس کے اندر آ گیا تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا, اچھا اگر وہ اندر نہیں آیا پھر کیا ہوگا؟ لاسٹ, ختم ہو گیا معاملہ. یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ہار کی نشانی ہے. آپ اس بات پہ خوش مت ہوئیے گا کہ دیواروں کے اندر 500 لوگ آئے یا 1000 لوگ آئے. آپ اگر صرف اس کے اندر محدود رہیں گے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کر آپ کامیابی سے اپنا میسج دے سکتے. لہذا یہ اسکیم بہت اچھی اسکیم ہے جو آپ کو سوسائٹی میں پینیٹریشن دلوائے. کسی طریقے سے آپ اس سوسائٹی کے سامنے کم سے کم کھڑے ہو کر کہہ تو سکیں کہ ہمارا دین کے نام پر ایک کنٹریبیوشن ہے. ٹیکسز تو آپ نے دینے ہی دینے, آپ ٹیکسز نہیں دیں گے رپورٹ ہو جائیں گے, آپ کی نیشنلٹی بھی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کسی اسٹیج کے اوپر ہیں جہاں پہ ختم کیے جانے قابل ہو. وہ تو آپ نے دینے ہی دینے, اس سے کنٹریبیوشن سامنے نہیں آئے گا. کنٹریبیوشن سامنے آئے گا آپ کے سوشل ورک سے. سوسائٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس بات کو اہمیت دیجئے. اس سے آپ کی پینیٹریشن بڑھ سکتی ہے, آپ دوسروں کو میسج دے سکتے ہیں. ورنہ خود آپ جانتے ہیں, مثال کے طور پہ میں تو اردو میں بول رہا ہوں, ظاہر کوئی باہر والا ویسے ہی نہیں آئے گا. کیا انگلش والی میں باہر والے لوگ آئے ہوئے تھے؟ ایک بھی نہیں آیا. کیوں؟ جبکہ انگلش میں تھا, اس کو بھی تو انگلش سمجھ میں آ رہی ہے, کیوں آئے وہ؟ کوئی تعلق نہیں بنایا ہم نے. اور یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو عزیز, اور یہ میں صرف حسینی مشن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ میں حسینی مشن کو کریٹیسائز کر رہا ہوں. نہیں, حسینی مشن کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی, پاکستان سے باہر رہنے والے ہر سینٹر کی کہانی ہے. آپ کو آگے بڑھ کے سوچنا ہے عزیزان محترم. یعنی آپ تصور فرمائیے اگر سفیر حسین ہونے کے ناطے آپ انگلستان میں بھیجے جاتے تو آپ کا کام یہ ہوتا کہ آپ اپنے اور اپنی نسل کو عزام میں مشغول رکھیں اور باقیوں کو ہاتھ نہ لگائیں؟ نہیں, سفیر حسین ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہوتی کہ بھائی آپ اور آپ کی نسل تو کرے گی ہی کرے گی, آگے جو قوم ہے اس کو کتنا آپ نے دیا, اس کو آپ نے ٹچ کرنا تھا اور ہم ٹچ نہیں کر پا رہے. اور اب کی بات نہیں ہے, 40 سال گزرنے کے باوجود اتنا ٹچ نہیں کر پا رہے. ممکن ہے آپ کے دوست احباب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو زیادہ چیزیں نہیں پتہ ہیں, اور ہم کر پا رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کر بھی پا رہے ہیں تو کم سے کم میں آبزرور ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں مجھے ایسی کوئی چیز احساس نہیں ہو رہی ہے. شاید 50 سینٹرز میں ایک یا دو کوئی ایسا ہوگا جو باہر بھی کوئی پینیٹریشن کر رہا ہوگا, ورنہ نارملی کوئی نہیں کر رہا ہے. زیادہ تر نہیں کر رہے, میں کوئی نہ کہوں زیادہ تر نہیں کر پا رہے. اور جو نہیں کر پا رہے ہیں وہ اسی مینٹیلیٹی کی وجہ سے, کہ مینٹیلیٹی کس کے اوپر ہے؟ ڈیفینڈ کرنے کے اوپر ہے, ڈیفینڈ کرنے کے اوپر ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کوئی بہت اچھی پلاننگ نہیں ہے سوشل سائنسز کے اعتبار سے, گیمز اور اسپورٹس کے حساب سے بھی اچھی پلاننگ نہیں ہے. سوشل سائنس میں تو قطعاً یہ تو اپنے آپ کو خودکشی کروانے کی پلاننگ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, اور ایک دفعہ آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی نسل کو کنونس کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ تم میرے پاس کیوں آؤ جبکہ میں آئسولیٹڈ ہوں اور باہر ایک اور ایکٹیو گروپ کام کر رہا ہے, اس کے پاس کیوں نہیں جائے گا وہ؟ تو آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, اس معاشرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ انٹریکشن کرنا پڑے گا, اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہوگا ضرور. اور یہ جو چیز ہے یہ پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. آپ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے. ایک دفعہ یو کے میں مشہور ہو جائے کہ اگر کسی کو بلڈ چاہیے حسین کے ماننے والوں سے لے لیں, کہاں بات پہنچ جائے گی. اللہم صل علی محمد و آل. کاش کبھی ایسا وقت آئے یو کے کی ہیلتھ ایڈمنسٹریشن اس بات کا اعتراف کرے کہ پورا یو کے کسی مہینے میں اتنا بلڈ نہیں دیتا جتنا محرم میں حسین کے ماننے والے دیتے. آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ پوری سوسائٹی کو امام حسین کا میسج اس طریقے سے دے سکتے ہیں اپنے کنٹریبیوشن کے ذریعے سے, اپنے سوشل ورک کے ذریعے سے. اور برادر بالکل صحیح, جیسے کہ اسٹیٹسٹکس کے ذریعے بتایا, لیس دین 4% لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینے قابل ہوتے ہیں اور پھر دیتے ہیں, باقی 96% کبھی خون نہیں دے رہے ہوتے. اب آپ کے پاس الحمدللہ دینے کے لیے کافی خون ہے, انٹل انلیس کہ آپ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کسی وجہ سے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور اس میں کوئی ڈیزیز ہوتی ہے اور آپ کو نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ ہیلدی لوگ ہیں، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، اور امام سید الشہداء کے نام پر میں توقع کر رہا ہوں کہ آپ ضرور اس کام کو جہاں کہیں بھی ہوں گے انجام دیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اس تمام گفتگو کو اپنے موضوع کے نزدیک لے کر آتے ہیں. ہم نے دین کامل کے بارے میں بات کی، دین کامل کے پاس آنسر ہوتا ہے ہماری پرابلمس کا، ہمیں پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اور دین میں یہ طاقت ہے کہ وہ عمل کرے. اب ہماری ایک اور پرابلم ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے امام پردے غیبت میں. اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک واضح حل روایات نے بتایا، وہ یہ کہ جب نصرت کرنے والے لوگ کافی ہو جائیں گے امام تشریف لے آئیں گے، امام تشریف لے آئیں گے. اچھا، اب میں تھوڑا سا ایک سخت جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہیں گے پہلے ہی بہت کہہ چکے ہو، اب ایک اور کہہ لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر ایک اور بھی کہہ دیتا ہوں. وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہم لوگ عزاداری سید الشہداء میں اس وقت شرکت کر رہے ہیں، اس جگہ پر بھی میرے خیال میں 300-400 لوگ تو ہوں گے ہی، کم از کم اتنے تو ہوں گے. اچھا، کتنے لوگ پوری دنیا میں شرکت کر رہے ہوں گے؟ کروڑوں انسان. آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ امام کیوں نہیں آ رہے؟ میرے اور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھائی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ چلو ہمیں تو چھوڑو، یہ بتاؤ تم جو ممبر کے اوپر بیٹھے ہو تمہارے جیسے 313 نہیں بیٹھے ہوئے کیا، تو امام کیوں نہیں آئے؟ بلکہ کسی نے پلٹ کر ایک دفعہ یہ بھی کہا، وہ کہنے لگا کہ تمام قوم کے لیڈرز کو جمع کر لو، تو ہمارے تو لیڈرز بھی 313 سے زیادہ ہیں. قوموں کے ایک دو لیڈر ہوتے ہیں، ہمارے تو سینکڑوں میں لیڈر ہوتے ہیں، تو یہی 313 سے زیادہ ہیں، تو امام تشریف کیوں نہیں لائے؟ تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ اور میں اب ان 313 کی بات نہیں کر رہا، یہ جو 313 ہیں یہ کمانڈرز ہیں، یہ کمانڈرز ہیں. ہر ایک کے پاس مثال کے طور پر لے لو 10,000 کا لشکر ہے، تو یہ بات تو ملینز میں چلی گئی. اس کا مطلب ہے وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم 313 میں نہیں ہیں، اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ ہاں میں نہیں ہوں جو مجھے لگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب میرا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ 313 کمانڈرز ہیں. میں کمانڈر نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ میں چاہتا ہوں میں امام کے خیمے کا چپڑاسی بھی بن جاؤں تو میرے لیے اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. تو کاش ایسا ہی ہو جائے. چلو اگر میں امام کے ان کمانڈرز میں سے نہیں ہوں، ان کمانڈرز کے نیچے ایک آرمی بھی تو کام کر رہی ہے. ہر کمانڈر کے نیچے اگر 10,000 کی آرمی ہے، اتنی تعداد میں تو میں آ سکتا ہوں. تو قطعاً آپ مت سوچیے گا کہ اگر 313 میں نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی بہت جگہ باقی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے، وہ جو 313 کے نیچے ہر ایک کے نیچے 10,000 لے لو، اتنے اہل بیت کے ماننے والے دنیا میں نہیں ہیں اس وقت کیا؟ اس سے 10 گنا بھی زیادہ ہیں، 10 ٹائمز اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، 10 ٹائمز بھی کم کہہ رہا ہوں میں. پھر کیا ہوا؟ پھر کیوں امام تشریف نہیں لائے؟ تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، نہیں یہ جو ہیں یہ ابھی ایک لیول کے اوپر ہیں، ان کو ڈیولپ ہونا ہے، ابھی ان کو اور ڈیولپ ہونا ہے. اچھا، ان میں کیا ڈیولپمنٹ آنی ہے؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے. کیا یہ جان دینے کو تیار نہیں ہے؟ ہاں، جان دینے کو بھی تیار ہے. تو پھر مشکل کیا ہے؟ کیوں تشریف نہیں لا رہے؟ تو ہم جواب میں ایک سادہ جواب ہی دیتے ہیں، ان کا دین ابھی کامل نہیں ہے. دین کامل نہیں ہے. اب ایک اگلا سوال آتا ہے، دین کامل ہوتا کیسے ہے؟ ہم پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام کے جو پیروکار ہیں، امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، کربلا سے لے کے ظہور تک، بنتے کیسے ہیں؟ ایک صفت آپ کو بتائی تھی 2 دن پہلے، ان کے اندر عقل، اس پر محنت بہت زیادہ ہے. آج ہم کوشش یہ کریں گے دین کی ایک پکچر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ جو کمی ہے وہ کمی ہے کس جگہ کے اوپر. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں کسی شہر میں کچھ وقت پہلے گیا تھا، کل رات بھی کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا ایک اور جگہ پر، کہ کچھ وقت پہلے ایک شہر میں گیا، وہاں پر کوئی خاتون تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عزائے سعید الشہدا کرتے ہیں، ہم حج بھی کر چکے، ہم نے جو دنیا میں اور اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی تھیں انہوں نے گنوائیں، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جا وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ پوچھا، اب دین میں کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا اب دین میں کچھ بچا ہے؟ اور اندر سے میں ہنسنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کی الف اور بے بھی ابھی پتہ نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں یہ دین ہے. ہاں یہ دین کا حصہ ضرور ہے لیکن کل دین یہ نہیں ہے. کل دین کسے کہیں گے؟ دین کی پوری عمارت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اس عمارت کے اوپر غور فرمائیں، اس میں دیواریں، اس میں چھت ہے، اس میں فاؤنڈیشن ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے لگائی گئی ہیں. دین میں کون سی چیز کہاں ہے؟ اور جو ہماری اصلی کمی آ رہی ہے وہ کس جگہ کے اوپر آ رہی ہے؟ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آمد. اور صرف آپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ایک برج سا بن جائے اس ٹاپک اور اس ٹاپک کے درمیان، ایک سادہ سی بات میرے ذہن میں کبھی آئی اور تو میں پریشان ہو گیا جب میرے ذہن میں یہ بات آئی. میرے ذہن میں آیا، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور وہ مکہ کے اندر رہائش کا زمانہ تھا، جس زمانے میں سختیاں بے انتہا تھیں اور حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور حضرت ابو طالب کی روح پر، بی بی خدیجہ کی روح پر درود بھیجے محمد و آل محمد. تو پولیٹیکل ویکنیس کا زمانہ تھا، سپورٹس ختم ہوئی ہوئی تھیں اور جو دشمن تھے وہ سر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اذان کا حکم دیا ہوا ہے، کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم مکے کے معاشرے میں کھل کر اذان دے دیں؟ لوگوں نے کہا، ابو ذر، یہ لوگ اتنا ماریں گے تم بچ نہیں پاؤ گے. اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، عرب لوگ قبیلوں پہ چلتے تھے. میرے پاس تلوار ہے یا نہیں ہے اس سے کسی کو سروکار نہیں ہوگا. سروکار کس بات سے ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ میرا تعلق کس قبیلے سے ہے. کیوں؟ چونکہ اگر آپ نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھی یا نہیں دیکھی، اگر آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو میں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے قبیلے کا ایک نعرہ لگانا ہے. جیسے ہی میں قبیلے کا نعرہ لگاؤں گا، جتنے میرے قبیلے کے بندے ہیں، چاہے ان کے ہاتھ میں شمشیر ہوئی یا نہیں ہوئی، لاٹھا ہوا، وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اب کسی نے اس کو ہاتھ بھی لگایا تو پورے قبیلے سے جنگ ہوگی. اچھا اگر آپ کے قبیلے نے یہ بات سنی تو وہ بھی سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اب دونوں قبیلوں کو بیلنس آف پاور میں دیکھنا پڑے گا کہ اب اس سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے. معاملہ وہاں پر شمشیر کا اور فرد کا نہیں ہوتا تھا کہ ایک انڈیویجول کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کچھ یونیک انڈیویجولس تھے جن سے کوئی نہیں لڑتا تھا، چونکہ ان کے پاس ٹرو پاور تھی. مثلاً جیسے حضرت حمزہ علیہ السلام پاورفل تھے، اللہ کے رسول کے چچا، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور جب یہاں تک نام لیا ہے تو کیسے رہ سکتے ہیں اس کا جس کے شمشیر کے سامنے کوئی عرب اور عجم کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلی علی محمد و آل محمد. وہاں میں معاملہ قبیلے کا ہوتا تھا. جیسے حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں جاؤں اذان دے دوں، اذان دینا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا، اذان دینا تو اچھا ہے لیکن بچو گے نہیں. کیوں؟ ان کا تعلق مکے کے کسی قبیلے سے نہیں تھا. ان کا تعلق ایک چھوٹا سا علاقہ تھا ربضہ نام کر کے. ربضہ کے اندر ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو شاید آپ کے لیے شاکنگ ہوگا، ان کے قبیلے کا تعلق ایک لوٹ مار کرنے والے قبیلے سے تھا. حضرت ابو ذر کا قبیلہ نام کے اندر اچھا نہیں تھا، اس کا عرب میں کوئی ریپوٹیشن نہیں تھا. اور یہ اسلام کی خود ایک نشانی ہے کہ قوم، قبیلہ کوئی بھی ہو، بندہ ابو ذر بن سکتا ہے. بندہ ابو ذر بن سکتا ہے، قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابو ذر کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، سورج جو زمین پہ چمکتا ہے تو کوئی سچا ابو ذر سے بڑھ کے سچا نہیں ہے. یہ سورج جتنی زمین پہ چمکتا ہے اس میں کوئی ابو ذر سے بڑھ کے سچا نہیں ہے. تو قوم، قبیلہ کچھ بھی ہو، بندہ نکلے تو یہ کر سکتا ہے. اور وہ ابو ذر کھڑے ہوئے کہے، اللہ کے نبی، میں رسک لوں گا، میں اذان دوں گا. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اذان دینا شروع کی. مسلمان منع کرتے رہ گئے, بھائی مت دو ورنہ کون بچائے گا تمہیں. انہوں نے جو اذان دینا شروع کی, سارے عرب جو وہاں پہ کھڑے تھے سردار رؤسا, انہوں نے کہا یہ کون گمنام بے نام انسان آ کے کھڑا ہو گیا مکے کے اندر اذان دینے کے لیے. انہوں نے کہا مارو اس کو, چونکہ اس کا تو پتہ ہے اس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے. جیسے ہی مارنے لگے مسلمانوں کو, سب کو غیرت آئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, ہمارا مسلمان بھائی مر رہا ہے, پٹ رہا ہے. بڑی مصیبت سے اس کو پٹتے پچارتے کو بیچارے کو نکال کے لائے, اور اس میں دو چار ایسے لوگ بھی پٹ گئے جو بعد میں اللہ کے رسول کے بعد دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری شمشیر بہت تیز چلتی تھی, وہ بھی پٹے تھے اس میں. تو بہرحال ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ تاریخی حقائق سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال وہ سامنے لائے حضرت ابو ذر کے, حضرت ابو ذر پٹ چکے تھے, حضرت ابو ذر پٹ چکے تھے. اب میں ایک بات سوچتا تھا, 1400 سال پہلے اگر کوئی ایک مومن کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا تو کفار اسے مارتے تھے. آج ہم اذان دیتے ہیں, وہ اپنے سیٹلائٹس ہمیں دیتے ہیں, کہتے ہیں اور ٹیلی کاسٹ کرو اور براڈ کاسٹ کرو. ہم حج کرتے ہیں, وہ ہمارے اپنے سیٹلائٹس ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں پورا حج بھی دکھاؤ, سی این این پہ بھی دکھا دیں گے. اب میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں, ہم ابو ذر نہیں ہیں یا وہ بے وقوف ہیں؟ دو میں سے کوئی ایک بات ہے. یا وہ بے وقوف ہیں جو ان کے اجداد تو سمجھ گئے تھے کہ اذان نہیں ہونی چاہیے مارو اسے, یا یہ ابھی بھی عقل مند ہیں. صرف ایک مشکل ہے, ہم میں کوئی ابو ذر نہیں ہے. اور مصیبت یہی ہے, مصیبت یہی ہے, وہ بو ذری عنصر ہمارے اندر کم ہو گیا. وہ ہو تو پھر یہ نہ ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مارنے آتے نہیں, پھر ہماری اذان میں تاثیر ہوتی, پھر ہمارے کلمے میں تاثیر ہوتی. اچھا اب یہ عمارت بنتی کیسے ہے, دین کی عمارت, اس کو مجھے بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں. دین کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہمارا کوئی بچہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے اور ہمیں اس کو بہت زیادہ فالو اپ کرنا پڑتا ہے. ایک ایک نماز پڑھوانے کے لیے 10-10 دفعہ پوچھنا پڑتا ہے, بیٹا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اور وہ کہتا ہے بس میں یہ کرتا ہوں پھر پڑھتا ہوں, پھر میں یہ کرتا ہوں پھر میں وہ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ اتنا آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے کہ نماز قضا ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے, پھر اب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب 10 منٹ رہ گئے, اللہ کا واسطہ یہ چند سجدے کر دو تاکہ ہمارے سر پہ سے بات ختم ہو جائے, پھر اذان کا وقت آ جائے گا, اس کے بعد دوسری اذان کے لیے دوسری نماز کے لیے تم سے دوبارہ درخواستیں شروع کریں گے. بہت سارے گھروں میں یہی ہو رہا ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا, اور اس کو تو میں نے اس پہ رکھ کے کہا ہے, اپنا بھی ہمارا کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں نماز میں مزہ آ رہا ہے کیا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے کے لوگ نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے, پہلے کے لوگ نماز پڑھتے پڑھتے مولا کی داستان, مولا کی تو بات کچھ اور, تیر لگا پتا نہیں چلا, تیر نکال لیا پتا نہیں چلا. ان کے ماننے والے نماز میں غرق ہوتے تھے. اور امیر المومنین کے ایک چاہنے والے عمرو ابن حمق نام کر کے, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, جب ان کو پکڑا گیا امیر شام کے دور میں اور ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا, تو کہا مجھے 2 رکعت نماز کا موقع دو. 2 رکعت نماز کا موقع دیا, ایک 2 رکعت نماز پڑھی اور دست ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا اے خدا تو جانتا ہے میں نے زندگی میں کبھی اتنی چھوٹی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تھی, اور میں نے چھوٹی اس لیے پڑھی ہے کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں موت کے خوف سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں, ورنہ میں نے اتنی چھوٹی 2 رکعت نماز کبھی نہیں پڑھی. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا ان کی عادت تھی, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا عادت تھی. آپ یہ کہیں گے وہ پرانا زمانہ تھا, 1400 سال پہلے کی باتیں اب نہ کریں. ابھی کی بات کر دیتا ہوں, مشہد مقدس میں ایک عالم ہوا کرتے تھے, مشہد میں برف آئی ہوئی تھی, سخت برف آئی ہوئی تھی. ایک دن اب بارگاہ میں حاضر ہوئے, مولا کے چھت کے اوپر جانے کا ارادہ کیا. جو وہاں پر دربان تھے نگہبان تھے, ان سے کہا چھت کا دروازہ کھولو. وہ لوگ جانتے تھے کہ آگا کا مقام ہے اور ان کے پاس وہ رتبہ ہے کہ یہ مولا کی اجازت سے اوپر جا سکتے ہیں. کہا مولا ہم اجازت دینے کو تیار ہیں, آپ چلے بھی جائیں, اتنی برف آئی ہوئی ہے, خدا نہ کرے آپ ضعیف ہیں, آپ مسن ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. کہا نہیں ہمارا کام ہے, ہمیں اوپر جانا ہے نماز پڑھنی. ان کو بھیج دیا, اس نے کہا کہ ایسا نہ سارے زوار پیچھے جانا شروع کر دیں. اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا. رات کا وقت تھا, دروازہ بند کیا, اس کے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے مولانا کو اوپر بند کر دیا, گھر چلا گیا. اگلے دن صبح جب فجر کی نماز کے اذان کے لیے آنے لگا, اچانک اس کو یاد آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے مولانا کو اوپر بند کر دیا, چھتیں بھی اتنی اونچی اونچی چھتیں ہیں, وہاں سے کوئی چلائے گا بھی تو آواز نہیں آئے گی. کہا وہ تو مر چکے ہوں گے اب تک. ڈرتا ڈرتا اوپر گیا کہ کہنے گا اب تو مجھے لاش لانی پڑے گی صبح. اب وہ جا کے اوپر جا کے اس نے دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا آگا رکوع میں کھڑے ہیں, کمر کے اوپر کئی انچ برف پڑی ہوئی ہے. انہیں احساس نہیں ہو رہا, انہیں نماز میں مزہ آ رہا ہے, ہمیں نہیں آتا. کیوں؟ ان کی نماز انہیں کہیں اور پہنچا دیتی ہے, الصلاۃ معراج المومن, ہمیں کیوں نہیں؟ ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگوں نے کچھ اسٹیجز پر عمل کیا ہے اور کچھ اسٹیجز کو اسکپ کیا ہوا ہے. نماز سے پہلے, نماز کے ساتھ کچھ اسٹیجز ہیں جو ہمیں کام کرنا تھا, محنت کرنی تھی ان کے اوپر, ہم نے ان کو نہیں سوچا, ہم آگے چلے گئے. اور اب جب جا کے اس پر عمل کرنے لگے تو دیکھا اس میں مزہ نہیں ہے. بچوں سے بھی کہتے ہیں کرو, ان کو بھی مزہ نہیں آ رہا, ان کو سمجھا بھی نہیں پا رہے کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا. اچھا, ایک اور مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. چلو میں نے تو اپنی لیگیسی کے اندر اس کام پہ عمل کر لیا, میرا بچہ بھی شاید کسی نہ کسی دباؤ, کسی نہ کسی خواہش, جذبے, اٹیچمنٹ کی وجہ سے کر لے گا. کوئی گارنٹی ہے کہ چوتھی نسل بھی کرے گی؟ کب تک بغیر مزے کی عبادت پڑھیں گے؟ کب تک؟ اور یہ بہت بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے, کیا اب وقت نہیں آیا کہ ہم دین کو, ریلیجن کو اس کے ٹرو روٹس سے نکال کر حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ چونکہ اب بھی اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگلی نسلوں میں چلے گا؟ اور میں نے آپ کو بتایا لیگیسی ایک وقت تک چلتی ہے, کچھ عرصے کے بعد پھر آبسولیٹ ہونے لگتی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. اگر اس پہ غور کریں تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا دین کی عمارت کیا ہے. میں اس کوشچن اور اس ریالٹی کی طرف بار بار آپ کی توجہ دلاتا ہوں, لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر اور محنت کروں تو آپ کے ذہن میں آئے. اب میں بہت جلدی سے عرض کروں گا, ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جو دین کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو, دین کی پوری عمارت کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کل اس کے اوپر بیان عرض کریں گے, اس کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کو بھی بیان کریں گے اور یہ کس طریقے سے دین کی پوری ایک بلڈنگ اور مشینری عمل کر رہی ہوتی ہے. دین کا جو سب سے پہلا بیسک حصہ ہے وہ اس کے بلیفس ہیں, جس کو آپ اور میں عقائد کہتے ہیں. لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ عقائد کے بارے میں وہ نہیں ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا کہو اللہ ایک ہے, وہ کہہ دیتا ہے اللہ ایک ہے. کہو یہ ہے, وہ کہہ دیتا ہے ہاں یہ ہے. اچھا, اس کے لیے ثابت ہوا ہے کیا؟ دین کیا کسی کے کہنے سے مان لینا ہوتا ہے یا دین کو ثابت ہونا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی جو بنیاد ہمارے پاس ہے دین کی وہ عقائد ہے, بلیفس ہے. اور میں بلیفس کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا, یہ بلیفس رٹنے کے نہیں ہوتے, یہ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کو خود اپنے طور پر سمجھنا ہوتا ہے. یہ ریالٹیز ہیں. مثال کے طور پر زمین کے اندر گریویٹی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے یا صرف ایک آئیڈیالزم ہے؟ ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو سمجھنے کا کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں 100%. سائنس کے اندر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو گریویٹی ہے یہ کس نے سمجھی ہے, کیسے سمجھی ہے, اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو میجر کیسے کیا جاتا ہے, اس کی کیا نیومریکل ویلیوز دی جاتی ہیں, یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. خدا ایک ریالٹی ہے یا صرف ایک پرسپشن ہے؟ ایک ریالٹی ہے. تو میں اگر سامنے والے سے کہوں کہو خدا ایک ہے, وہ کہہ دے ہاں کہ ایک ہے, معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, اس نے ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اس نے حکم کے طور پہ لیا ہے. کہو ایک ہے, وہ کہہ دیتا ہے ایک ہے, ختم ہو گیا معاملہ. جبکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اور آپ عقائد کو دوسروں کے کہنے کی وجہ سے تسلیم کر لیں. یعنی عجیب و غریب چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں. ایک دفعہ میں کہیں مجلس پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو جو صاحب مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے, یہاں کی بات نہیں ہے کسی اور ملک کی بات ہے, تو وہ کچھ عجیب و غریب سے باتیں کرنے لگے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر, اور کچھ ایسا دین بتانے لگے جو واقعی عجیب و غریب سا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کم سے کم وہ نارمل باتیں نہیں ہیں جو ہم دین کے نام پہ سنتے ہیں, تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے بہت عجیب بات کہی, کہنے کا مولانا کل اپنے بابا سے پوچھ کے بتاؤں گا. دین بھی اس کو نہیں معلوم کہ کیا ہے، یہ دین ہے نہ دین یہ ہے کہ میں بابا سے پوچھ کے بتاؤں گا، نہ دین یہ ہے کہ مجھے لال رنگ پسند ہے، نہیں، نہ دین پسند نہ پسند ہے اور نہ دین کسی کی پیروی ہے، نہیں، دین عقل کے ذریعے سمجھنے کا کام ہے، گریویٹی ہے یا نہیں ہے تمہارا کام ہے، سمجھو اسے، سمجھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھو ایکسیپٹ کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے 9.5 اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، اس سے بات نہیں بنے گی. یہ ایک حصہ ہے. پھر دین کا دوسرا حصہ آتا ہے جو اس کے اوپر بیس کرتا ہے، اور کل میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دوسرا حصہ اس کے اخلاقیات آتے ہیں. جب آپ بلیفس بنا لیتے ہیں، ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ ایتھکس اور کچھ مورلز کھڑے ہوتے ہیں. ان ایتھکس اور ان مورلز کی فاؤنڈیشن کہاں پر ہوتی ہے؟ ان بلیفس اور ریئلٹیز کے اوپر. پھر جب آپ نے ایتھکس اور مورلز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ کمانڈز اور کچھ عبادتیں آتی ہیں. اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ پہلے اس نے بلیفس کو ریالٹیز کے لیول پہ سمجھ لیا ہو، اس کے ذریعے سے ایتھکس اور مورلز کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہو، ان ایتھکس اور مورلز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس نے عبادت کے عمل کو شروع کیا ہو، تب اس کو پتہ چلے گا میری نماز مجھے کیا دینے والی ہے. اور اگر اس نے یہ سب کچھ اسکپ کر لیا ہے اور یہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، اب میں کہوں گا لطف خدا شامل حال ہو تو شاید یہ کہیں پہنچ جائے، ورنہ نہیں پہنچتا. لطف خدا شامل حال ہو یعنی مثلا اللہ کی کوئی بلیسنگ اس کے اوپر کہیں سے آ کے آ جائے، اور کوئی اس کو کچھ مل جائے تو مل جائے، ورنہ تھیوریٹیکلی لاجیکلی اس کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس، یہ ہوا میں کھڑا ہے. اور یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے پاس ہے اس وقت. اس اعتبار سے جو برادر خلیلی اس وقت کر رہے ہیں انگلش کے لیکچر کے اندر، وہ بنیادی ترین کام ہے. وہ بلیفس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور بلیفس کو اس ریالٹیز کے لیول پہ لے جا کر بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی ترین کام ہے. تو اعزان محترم، یہ ہماری مشکل ہے ابھی، اور میں کل انشاءاللہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن کے اوپر بھی بات کروں گا کہ مثلا ایتھکس اور مورلز جب ہم بلیف سے نکالتے ہیں، عقیدے سے نکالتے ہیں اخلاقیات کو، یہ کام کیسے ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دین کے اندر وہ اثر نہیں آ پا رہا. انشاءاللہ کل اس پہ آرائز پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، جیسے انسان کے اندر یہ یقین ہوتا ہے ریالٹیز پر، عقائد پر، تو اس کی پریکٹسز پہ خود بخود کچھ اثر پڑتا ہے، خود بخود اس کے اعمال کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر اس بلیف کا کوئی نہ کوئی اثر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف مثال کے طور پر گوری نسل اعلیٰ نسل ہے، یا کوئی سمجھ رہا ہے کالی نسل اعلیٰ نسل ہے، اس کی پریکٹسز کچھ اور ہوں گی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں رنگ نسل تعصب کا کوئی تعصب نہیں ہے، اس کی پریکٹسز کچھ اور ہوں گی. آپ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے اس کا دین کون سا دین ہے، اس کے بلیفس کیا بلیفس ہیں. یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے. قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں عربی کا لفظ آیا، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، ہمیشہ اگلا لفظ آیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بس یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اگلا لفظ ہمیشہ آتا ہے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ دونوں علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے. ایمان ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے بغیر عمل صالح کے کوئی ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، فرمایا یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایمان ہمیشہ عمل صالح کے ساتھ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن کریم کے اندر، اتنے سرچ انجنز ہمارے پاس ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں، آپ جا کے کبھی بھی سرچ کر لیجئے، جہاں کہیں آئے والذین آمنوا اگلا لفظ آیا وعملوا الصالحات اور عمل صالح انجام دیا. اور اس خاطر جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے قربانی دینا آسان ہے, قربانی دینا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. آپ تصور فرمائیے کربلا کے اندر کے سارے معصوم ہیں کیا؟ تین ہستیاں معصوم ہیں, باقی ہستیاں معصومین کے ساتھ ہیں, کچھ معصومین کے خاندان کے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا خاندان عصمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ کتنا کنوکشن ہے ان کے اندر, کتنا یقین ہے ان کے اندر, یہ سوچ بھی نہیں رہے اس بات کو کہ مثال کے طور پر میں چھوڑ کے چلا جاؤں. نہیں, ایک فرد بھی اس بات کو سوچنے کو تیار نہیں ہے. کہا بھی جا رہا ہے تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ میں باہر جاؤں. کیوں؟ اپنے یقین کے اوپر ہے. اور جیسے یقین کے اوپر آتا ہے اس کے لیے قربانی دینا, جان نثار کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے پاس کربلا کا ایک واقعہ موجود ہے روایت کے اندر کہ ایک آدمی شب عاشور دوسرے صحابی, ایک صحابی دوسرے صحابی سے ایک جملہ کہتے ہیں جس میں مذاق کا عنصر ہوتا ہے, تھوڑا سا مذاق ہوتا ہے, تو وہ دوسرا پلٹ کے کہتا ہے کہ اتنا سخت وقت ہے, یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟ اس نے ایک عجیب جملہ کہا, کہنے لگا اپنی آنکھوں کے سامنے جنت دیکھ رہا ہوں, مذاق کرنے کا دل چاہ رہا ہے. کہنے لگا اتنی سی دیر ہے, میدان میں جاؤں گا, شمشیر چلاؤں گا, کچھ کو میں ماروں گا, پھر میں مروں گا, میں جنت میں چلا گیا, اس کو سوچ رہا ہوں تو مجھے مذاق کرنے کا دل چاہ رہا ہے. کتنا اطمینان ہے ان کے اندر, کتنا سرخرو ہیں یہ لوگ. اور کیوں یہ اطمینان ہے؟ اب اس یقین کے اوپر فائز ہوئے ہیں, یقین کے اوپر فائز ہوئے ہیں. اور انسان بہرحال ایک بات سوچتا ہے, وہ یہ کہ یہ کربلا جذبات کی قربانی کی جگہ ہے. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سب قربانیاں دینے نہ آتے ان لوگوں میں یہ یقین نہیں آ سکتا تھا. یہ جو ان لوگوں کے اندر یقین آیا ہوا تھا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کی تیاریاں دیکھ کر آیا ہوا تھا. ان کو پتہ تھا یہ راستہ حق ہے. چونکہ یہ راستہ حق ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی ساری ہستیوں کو قربان کرنے کے لیے آئے, سب کچھ قربان کرنے آئے. اور میں کتنی آسانی سے اردو میں کہہ دیا, سب کچھ قربان کرنے آئے. اور کوئی اس سب کچھ کو سمجھے تو اس میں علی اکبر بھی ہے, اس میں قاسم بھی ہیں. اور علی اکبر اور حضرت قاسم کو ہم نے ایک علامت کے طور پہ عرض کیا, ورنہ دو چیزیں اگر علامت کے طور پہ اور عرض کروں تو پھر اس میں ایک عجیب پہلو آتا ہے کہ اس میں زینب کی چادر بھی ہے اور علی اصغر بھی ہے. امام ایک جوان کو قربان کرنے آئے تو دنیا کہے گی کہ ایک جوان کو قربان ہونا ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر. لیکن عزیزان محترم, جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو سب سعید الشہداء سے پوچھ رہے تھے کہ اے امام, اگر آپ کوفہ جا ہی رہے ہیں تو آپ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں, آپ بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اور کسی ایک روایت میں مجھے نظر نہیں آیا کسی نے پوچھا ہو کہ مولا یہ دو مہینے کے علی اصغر کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آیا شیرخوار بچے میدان جنگ میں جایا کرتے ہیں, اس کو کیوں لے کر گئے امام؟ امام ایک ایک سپاہی کو چن چن کر لے کر گئے. بہت سارے سپاہیوں کو کہا تم لوگ باہر چلے جاؤ, تمہارا کربلا میں کوئی کام نہیں ہے. اور کبھی میں نے عرض کیا دو مہینے کے سپاہی کو لے کر میدان کربلا کی طرف آئیں. اور علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب مولا کی اس قربانی کے بارے میں ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے. قدیم زمانے میں دستور تھا کہ جب خط پورا لکھ لیا کرتے تھے تو آخر میں ایک مہر لگاتے تھے. وہ جو مہر ہوتی تھی یہ انگوٹھی کے اندر لکھی ہوئی ہوتی تھی, اسی کو خط کے اوپر لگا دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ حضرت علی اصغر کے لیے کہا کہ سید الشہداء نے کربلا میں شہادت کا خط لکھنا, شہادت کا خط لکھا تھا, اب نیچے عصمت کی انگوٹھی سے مہر لگانا چاہ رہے تھے, معصوم خون سے ایک مہر لگانا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ اتنے قربان ہوئے ہیں, یہ سب دین پر قربان ہو گئے, اور تم لوگ گواہ رہنا علی اصغر کے خون کے صدقے میں کہ ہم نے کون سی قربانی دی ہے. اگر کربلا میں کوئی مصیبت نہ ہوتی نا, اور صرف علی اصغر کا مظلوم خون ہوتا تو ہم لوگوں کے لیے کافی تھا. ایزو بس وہ ایک وقت آیا کہ جب مولا سید الشہداء میدان کربلا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور تاریخ کا وہ آفاقی جملہ دہرا رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا. یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے، یہ جملہ سید الشہداء نے کسی لشکر یزید کے لیے نہیں کہا ہے، وہاں سے کسی نے نہیں آنا تھا، یہ جملہ سید الشہداء نے میرے اور آپ کے لیے کہا ہے. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. اور کوئی ان کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں. عمر سعد نے احساس کیا کہ لشکر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، فوراً ہرملا کو اشارہ کیا، ارے ہرملا دیکھتا کیا ہے، وہ تیر ستم چلا. بس میں کہوں گا عزیزو یہ عجیب موقع تھا، یہ تاریخ کا ایک عجیب موقع تھا. میں جب بھی مقایسہ کرتا ہوں اس کا حضرت ابراہیم کے واقعے سے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی تھی، اسماعیل کی ماں سے دور لے گئے تھے، بچے کو رسیاں باندھی تھی کہ بچہ ہلے تو میرا دل لڑ کھڑا ہے. میں کہوں گا خدایا یہ کیسا نظام ہے، نہ حسین نے پٹی باندھی ہے، نہ بچے کے ہاتھ میں رسی ہے، اور علی اصغر کی ماں خیمے سے دیکھ رہی تھی میرا بچہ قربان ہونے والا. بس یہی جواب ہوگا، یہ حسین ہے، یہ قربانی کو میرا تک پہنچانے والا حسین. بس وہ تیر ستم چلا اور علی اصغر کا گلا کٹتا چلا گیا. بس ایک اور جملہ کہا کرتے ہیں ہمارے ہاں اردو زبان میں، جب علی اصغر کے مصائب کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں گلا چھدا، گویا گلے کے اندر تیر پیوست ہو گیا. میں کہوں گا واللہ ہمارے پاس روایت میں لکھا ہوا ہے گلا چھدا نہیں ہے، روایت میں لکھا ہے کان سے کان تک ذبح ہوا. علی اصغر ذبح ہوا تھا، علی اصغر ذبح ہوا. اس کی ماں نے ایک عجیب جملہ کہا، میرے شیر خار یہ پتا کہیں تیرے جیسے بچے ذبح ہوتے، ارے تو کیوں ذبح ہو گیا. میرے مولا کے پاس علی اصغر کا خون ہے، علی اصغر کا ننھا سا خون سید الشہداء کے ہاتھوں میں آئے. کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، نہ آسمان لینے کو تیار نہ زمین پہ بھیگے، اپنے منہ پر مل لیا. کہا قیامت کے دن علی اصغر کے خون کے ساتھ میدان حشر میں آؤں گا. بس ایک آخری منزل آئی، ارے میرے مولا سب کے لاشوں کو جمع کرتے تھے، ایک خیمے کے اندر رکھتے جاتے تھے، بعض کے لاشوں کو اس کے ماننے والوں کے خیمے تک لایا کرتے تھے. علی اکبر کا لاشا بھی بی بی زینب کے خیمے پہ آیا تھا، اب سید الشہداء کے سامنے ایک معرکہ تھا. علی اصغر کا لاشا ماں کے سامنے جائے یا نہ جائے، میرے مولا نے فیصلہ کیا نہیں، علی اصغر کا لاشا ماں کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا. خیمے کے پیچھے ایک قبر کھودی ہے، ایک قبر کھود کے بچے کو لٹا دیا. میں کہوں گا اے امام حسین کے ماننے والوں، تم اپنے دلوں سے سوچو کربلا کی مٹی کتنی گرم مٹی تھی، بچے کا لاشا سوکھا ہوا تھا، میرے مولا نے اس گرم مٹی پر وہ سوکھا لاشا کیسے رکھا ہوگا، کس طرح وہ گرم مٹی ڈالی. بس ایک آخری وقت آیا، اشقیا جمع ہوئے، انہوں نے سروں کو بلند کر دیا، کوفہ کی منزل آئی، لوگوں سے کہا یہ جو حسین تھے انہوں نے بغاوت کی تھی. جب لوگوں کو پتا چلا علی اصغر بھی مارا گیا تو لوگوں نے سوال کیا، ارے اگر بڑوں نے بغاوت کی تھی تو یہ بتا یہ چھ مہینے کا بچہ، کبھی چھ مہینے کے بچے بغاوت کرتے ہیں کہیں؟ وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون.